اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ، مطہارت القلوب، درس نمبر 13، سیشن نمبر 13۔ اور آج جو ٹاپک ہے، مجھے یقین نہیں ہے کہ میں اسے ایک سیشن میں کور کر پاؤں گی، لیکن کوشش میں بہت کروں گی۔ یہ مطہارت القلوب جو امام مولود کی نظم ہے، اس کا بند نمبر 106 اور 107، صرف دو بند ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے وہ کوزے میں دریا بند کرنے والی بات ہے۔ ٹاپک جو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے وہ ہے تقدیر کا گلا، اپنی تقدیر پر نہ خوش ہونا۔ اور سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو دل کی بیماری ہے، یہ تو میرا دل تو اس سے یقیناً کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اور جو لوگ یہ سن رہے ہیں ان میں سے بھی، میں سب کو دعوت دیتی ہوں کہ کھلے دل سے اور آرام سے سوچ کے ہاں اور نہیں میں جواب دیں کہ کیا آپ اپنی تقدیر پر خوش ہیں، ہاں یا نہیں۔ کیا آپ ہمیشہ اپنی تقدیر پہ خوش رہتے ہیں، ہاں یا نہیں۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ کیا آپ جب کسی پرابلم میں ہوتے ہیں یا کوئی مصیبت فیس کر رہے ہوتے ہیں، کیا آپ نے کبھی تقدیر سے گلا نہیں کیا، ہاں یا نہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی عام مسئلہ ہے، میرے خیال میں یہ ایک یونیورسل مسئلہ ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ ڈیزرو دس، یا وائی می، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ بہت زیادہ لوگ، بلکہ اکثر لوگ اپنے دلوں میں گلے رکھ کر جیتے ہیں، اپنے دلوں میں ایک اداسی اور ایک افسوس اور ایک یاس اور حسرتیں رکھ کر جیتے ہیں، اس عادت کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے کہ وہ اللہ کی لکھی ہوئی قدر پر، وہ اپنی تقدیر پر شاکر نہیں ہوتے۔ اب ہم اپنے ساتھ ہونے والے بہت سے واقعات یا حادثات کو تو نہیں بدل سکتے، یہ تو ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ چیز بھی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی اور یہ ہمارے ساتھ ہو گئی۔ لیکن جس دماغ سے ہمیں یہ انفارمیشن ملتی ہے کہ یہ چیز تقدیر میں لکھی ہوئی تھی اس لیے ہو گئی، وہی دماغ ہمیں شکایت کرنے پہ مجبور کرتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی کیوں ہو گئی۔ تو یاد رکھیں کہ ہم یہ واقعات یا حادثات بدل نہیں سکتے، لیکن ان واقعات یا حادثات کی طرف ہم اپنا رسپانس ضرور بدل سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک سیشن میں میں نے ڈسکس کیا ہے کہ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم تین قسم کے رسپانسز دیتے ہیں۔ یا تو ہم ان ایکٹیو رہتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، اس چیز کا جواب ہم دیتے ہی نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اس کا جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہم ان ایکٹیو بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ جو ہے، یہ ایک ناکامی والا ایٹیٹیوڈ ہے۔ دوسرا ایٹیٹیوڈ ہے جو ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، جب بھی ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ہم اس کو ایک ریئیکشن دیتے ہیں، اور اکثر وہ ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے۔ تو اکثر یہ والا ایٹیٹیوڈ بھی ناکامی کی طرف ہی جاتا ہے۔ اور تیسرا جو ہمارا ریئیکشن ہے، جو رسپانس ہے، وہ پرو ایکٹیو کہلاتا ہے، جس میں ہم اپنا اور جس نے بھی ہمیں وہ سٹیمولس دیا ہوتا ہے، جس نے بھی ہمارے ساتھ وہ بات کی ہوتی ہے یا جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ وہ واقعہ ہوا ہوتا ہے، ہم انہیں ساتھ لے کر چلتے ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو کیوں ہوا، اور آئندہ ہم ایسے کسی کام سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو زندگی میں یاد رکھیں، کامیاب صرف پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں۔ اب امام ابو حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا عیب جس کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے، اور وہ بہت ہی عام عیب ہے، اور وہ بہت ہی ایک خطرناک عیب ہے جو نیکیوں کو کم کر دیتا ہے، اور یہ عیب تقدیر سے گلا کرنا ہے اور اللہ کی رضا پر شاکر نہیں رہنا۔ تو یاد رکھیں کہ متقیوں کی ایک پہچان ہے، یہ جتنی بھی ہم پیوریفیکیشن کر رہے ہیں، ہم جتنا اپنا تزکیہ کر رہے ہیں، وہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کا ادب آ جائے، ہمارے دل میں تقویٰ آ جائے۔ تو متقیوں کی ایک یہ پہچان ہے، اور یہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے، تو ان کا جواب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ سب کچھ بہت اچھا دیا ہے۔ اللہ والے اس دنیا کو دار الامتحان جانتے ہیں، اور ان کی نظر ہمیشہ آخرت کی کامیابی پر ہوتی ہے۔ اس دنیا میں وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں، اور اس دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو کے وہ آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے برعکس دنیا والے جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، وہ دنیا کو ہی کافی سمجھ لیتے ہیں، ان کی دنیا داری ان کو آخرت سے بالکل بے پرواہ اور بیگانہ کر دیتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کی حکمتوں کو سمجھ کر قناعت اور صبر جیسے عظیم جذبے محسوس کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، جبکہ متقی اللہ کے کاموں کی حکمتوں کو سمجھے یا نہ سمجھے، وہ غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اور اگر حکمت سمجھ آ جائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر حکمت نہ سمجھ آئے تو وہ اپنے تقویٰ کے زیر اثر اور اپنے مضبوط ایمان کے زیر اثر یہ کہتا ہے کہ اگر میرے اللہ نے کیا ہے تو اچھا ہی کیا ہوگا۔ اب ایک بڑی زبردست کلاسیفیکیشن امام مولود نے دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس دنیا میں انسان دو قسم کے ہیں، انسان دو قسم کے حالات میں رہ رہے ہوتے ہیں، یا تو ان پر اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں اور وہ منعم ہے، ان کو اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں، اور یا وہ ایک کسی آزمائش میں مبتلا ہیں، وہ عربی میں اس کو بلا کہتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ مبتلا ہیں۔ تو دو قسم کے لوگ ہیں، ایک منعم ہے اور ایک مبتلا ہے۔ اب یہ جو دو قسم کے لوگ ہیں، ان کی آگے بھی دو دو قسم کی کلاسیفیکیشنز ہیں، یعنی منعم بھی دو قسم کے ہیں اور مبتلا بھی دو قسم کے ہیں، اور منعم اور مبتلا دونوں یا تو اطاعت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور یا نافرمانی اور معاصی اور گناہ سے بھری ہوئی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ہمیں چار قسم کے لوگ پتہ چل گئے، جن لوگوں پر نعمت نازل ہوتی ہے، اور یا تو وہ اطاعت میں زندگی گزار رہے ہیں، یا وہ نعمت ہونے کے باوجود نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش میں مبتلا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہے، تو وہ بھی یا تو اطاعت کی زندگی گزار رہا ہے، اور یا معاصی اور نافرمانی سے بھری ہوئی زندگی گزار رہا ہے۔ اب منعم جو ہیں، جو نعمت لینے والے ہیں، وہ شکر کرتے ہیں یا ناشکری، اور اس سے ان کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے کہ وہ اطاعت کی زندگی میں ہیں یا نافرمانی کی زندگی میں۔ قرآن کی پہلی آیت جو ہے وہ ہے الحمدللہ، یعنی اللہ تعالیٰ جو پہلی بات اپنے بندے کو سکھاتا ہے جب قرآن کھلتا ہے، وہ ہے کہ اللہ کا شکر، اللہ کی نعمت کو جان کر اس کا شکر ادا کرنا، یہ ہمارے دین کی ابتدا ہے، اور یہیں سے قرآن شروع ہوتا ہے۔ جب یہ شکر خوشی خوشی فرض کی ادائیگی سے شروع ہوتا ہے، جب انسان کا دل خوش ہوتا ہے اور وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، تو وہ فرائض کی ادائیگی خوشی خوشی کرتا ہے، اور جیسے جیسے دل میں شکر کا یہ جذبہ بڑھتا ہے، انسان اللہ کی محبت میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہ فرض کے بعد سنت اور سنت کے بعد نفل امور بھی خوشی خوشی سے ادا کرتا ہے، یہاں تک کہ انسان کا ہر کام اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے شکر کے اعتراف میں اللہ کی خاطر ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو وہ لوگ ہیں جو منعم ہیں، نعمت لینے والے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں رہ رہے ہیں، یعنی یہ وہ اطاعت گزار لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملنے والی نعمت کو اس کے صحیح مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اسے آگے اللہ کی مخلوق میں خرچ کر رہے ہیں، اور ان کے دل میں اس نعمت کے شکر کے اظہار میں اللہ کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں نعمت پانے والے جو منعم لوگ ہیں کہ اگر اطاعت میں وہ نہ رہیں تو پھر نافرمانی میں چلے جاتے ہیں اور معاصی میں ڈوب جاتے ہیں۔ ناشکری کو قرآن میں کفر کے نام سے بلایا گیا ہے اور اسے بہت بڑا اندھیرا کہا گیا ہے۔ ناشکری کے دو بڑے ماخذ ہیں، یعنی نعمت پانے کے باوجود ایک انسان کیسے ناشکرا بنتا ہے۔ پہلا ماخذ جو اس کا ہے وہ ہے بخل۔ ناشکرا انسان اللہ کی دی ہوئی نعمت کو آگے کسی میں تقسیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور وہ اللہ کی نعمت کو بند کر کے اور جمع کر کے صرف اپنے لیے رکھنا چاہتا ہے۔ یہ انسان جو ہے یہ نعمت پانے کے باوجود اطاعت نہیں کرتا، اور یہ نعمت پانے کے باوجود جو ہے معاصی میں گرفتار ہوتا ہے۔ دوسری قسم جو ہے، دوسرا ماخذ جو ہے اس ناشکری کا، وہ ہے حرام امور میں مبتلا ہو جانا، یعنی اللہ کی نعمت کے شکر کے اعتراف کے طور پہ شکر نہیں کرنا، بلکہ اس نعمت کو اس کے جائز مقاصد کی بجائے ناجائز اور حرام امور میں استعمال کرنا، اور یہ بہت ہی خطرناک قسم کی ناشکری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت، مثلا کسی کی خوبصورت شکل ہے، کسی کی خوبصورت آواز ہے، کسی کے پاس بہت مال ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی راہ میں بخیر و خوبی استعمال کی جا سکتی ہیں، ان سے بہت سے اچھے کام لیے جا سکتے ہیں، لیکن جو لوگ ان چیزوں کے ذریعے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ اول درجے کے ناشکرے ہوتے ہیں اور وہ معاصی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب دوسری قسم میں نے آپ کو بتائی تھی انسانوں کی، وہ ہے جو کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو اطاعت میں ہے اور دوسرا وہ جو نافرمانی اور معاصی میں گرفتار ہے۔ جو انسان اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی آزمائش میں ثابت قدم رہا اور اس نے صبر کیا، تو یہی لوگ پھر اللہ کی معیت میں رہنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے قرآن میں کہا ہے ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر جمیل، ایک خوبصورت صبر جو قرآن میں بتایا گیا ہے، وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف کے گم ہو جانے پر کیا تھا، اور پھر دوسرے بیٹے بنیامین کے گم ہو جانے پر بھی کیا تھا۔ حضرت یعقوب کی دعائیں سورہ یوسف میں آپ دیکھیں کہ اے اللہ، اس کے سوا نہیں ہے کہ میرا رونا اور میرے آنسو جو ہیں وہ تو صرف میں آپ کی طرف، آپ کے لیے ہیں، اور میں جو ہوں تو ایک خوبصورت صبر آپ سے مانگتا ہوں۔ تو یعنی کہ اتنی بڑی ٹریجڈی ہو گئی، ایک چھوٹا بیٹا جو ان کا سب سے فیوریٹ بیٹا تھا وہ گم گیا، اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر کا ان کا فیوریٹ بچہ تھا وہ جوانی میں گم گیا، حضرت یوسف نے اسے اپنے پاس روک لیا۔ تو یہ صبر کی انتہا ہے جو حضرت داؤد کو نصیب ہوئی تھی۔ اب مبتلا لوگ جو ہیں، جو آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ جیسے صابر لوگوں کی بہت تعریف کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ نے انہیں کتنا صبر دیا ہوا ہے۔ تو یہ جو لوگوں کی تعریف ہے اور جو لوگ امپریس ہو جاتے ہیں لوگوں مبتلا لوگوں کا صبر اور ان کا تحمل دیکھ کر، اس سے ایک بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک آزمائش میں مبتلا انسان اطاعت میں ہوتے ہوئے بھی ایک خطرناک مسئلے میں پھنس جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک انسان اطاعت کرتے ہوئے لوگوں کی تعریفیں سن سن کے اپنے آپ کو اسپیشل سمجھنا شروع کر دے، اور وہ اپنے طرز عمل پر مغرور ہو جائے۔ اب یہ بڑا ایک خطرناک کیچ ہے شیطان کا، جو ایک صابر انسان کو بھی نافرمانی پہ مجبور کرتا ہے۔ وہ اوپر اوپر سے لوگوں کو صابر شاکر نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ دل میں مغرور ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں استاد کہتے ہیں کہ وہ گناہ جو تجھے رجوع اور توبہ کی طرف لے جائے، اس نیکی سے کہیں بہتر ہے جو تجھے مغرور کر دے۔ اور اطاعت کی وجہ سے مغرور اور دوسروں کو اپنے سے کمتر دیکھنے والا انسان کبھی نہیں بننا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو انگلش میں سیلف رائچس کہتے ہیں، جو ہر وقت اپنی ہی خوبیاں اور اپنے محاسن کی روشنی میں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں اور انہیں جج کرتے ہیں کہ دیکھیں میں نے تو اتنا صبر کر لیا، اور لوگ تو اتنے بے صبرے ہیں، تو یاد رکھیں کہ صبر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور آزمائش بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، تو اپنی لو صرف اللہ سے لگائیں، اور صابر ہوتے ہوئے بھی اپنے دل میں تکبر اور غرور اور احساس برتری جیسی بیماریوں کو جگہ نہ دیں، اس سے اجر بھی ضائع ہوگا اور آپ کا طرز عمل بھی نافرمانی والا بن جائے گا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور مغرور انسان کا جو سب سے بڑا ایکسپریشن ہے وہ کیا ہے کہ وہ اور لوگوں کے عیب چنتا ہے۔ تو حدیث میں یہ بھی ہے کہ دوسروں میں عیب نہ چنو، اللہ ان سے عیب لے کر تمہیں دے دے گا۔ اوروں کے، اور جیسے قرآن میں بھی ہے کہ ویل لکل ہمزہ لمزہ، تباہی ہے، جہنم کی گہرے گڑھے ہیں، وادیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو چھپ کر اشارے کرنے والے اور دوسروں کی عیب جوئی کرنے والے ہیں۔ تو کبھی بھی کسی کا عیب ان کی اصلاح کے ارادے کے علاوہ، اور وہ بھی پرائیویٹلی آپ ان کو بتائیں گے، آپ پبلکلی کوئی ایسی بات کسی کے عیب کے بارے میں نہیں کریں گے اگر آپ نے اپنے دل کو خالص کرنا ہے اور ایک قلب سلیم حاصل کرنا ہے۔ اب تقدیر کے بارے میں جو بہترین مثال اور زبردست ترین آیت ہے قرآن میں، وہ ہے کہ قریب ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ تو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کیا اپنے انسان کو بتا سکتا ہے کہ دیکھو جو تمہیں نظر آتا ہے چیزیں اصل میں ویسی نہیں ہیں، چیزوں کی حکمتیں اور محل وقوع اور ان کے واقعات کے درپیش آنے کا وقت جو ہے وہ سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اور تمہیں ایک لمحے میں کوئی چیز اچھی نہ لگے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اچھی نہیں ہے، اور کوئی چیز تم دیکھ کر پسند کر کے اس پہ ریجھ جاؤ اور اس پہ تم پھسل جاؤ اور وہ چیز حاصل کرنے کے لیے تم زمین اور آسمان ایک کر دو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ چیز تمہارے لیے بہت بڑے بڑے نقصان لیے ہوئے ہو۔ تو یہ میں نے آپ کو چار قسم کے لوگ دنیا میں سمجھا دیے، جو دو بڑی کلاسیفیکیشنز ہیں وہ ہیں انعام یافتہ لوگ، منعم لوگ جن پر انعامات ہو رہے ہوتے ہیں، اور دوسری قسم کے لوگ جو ضروری نہیں ہے کہ وہ گنہگار ہوں، برے ہوں، لیکن سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی آزمائش میں گرفتار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں آزما رہا ہوتا ہے۔ منعم لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نعمتوں کے ذریعے آزما رہا ہے، اور دوسری کیٹیگری کے جو لوگ ہیں جو مبتلا ہیں انہیں اللہ کسی مصیبت یا سختی میں آزما رہا ہے۔ اور یہ دو قسم کے لوگ جو ہیں ان کی آگے پھر دو دو کلاسیفیکیشنز ہیں، ان میں ایک جو منعم لوگ ہیں اور جو مبتلا لوگ ہیں، ان میں یا تو لوگ اطاعت میں رہ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ طرز عمل اپنا کے اپنے دلوں کی صفائی اور تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر لوگ جو ہیں وہ نافرمانی میں اور معاصی میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور ایسی بدقسمتی کے نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ نافرمان ہوتے ہیں، یا آزمائشوں میں صبر کرنے کے باوجود بھی وہ غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اطاعت کے ہوتے ہوئے بھی پھر وہ آہستہ آہستہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر نافرمانی کی راہ اپنے لیے چن لیتے ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ آزمائش آنے پر تین شکر ادا کیا کرو۔ پہلا یہ کہ آزمائش اس سے کہیں زیادہ بھی ہو سکتی تھی، تو یا اللہ شکر الحمدللہ کہ اتنا ہی ہے جتنا تو آزما رہا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ دوسرا شکر اس بات کا کرو کہ آزمائش دنیا میں درپیش آئی ہے اور روحانی نہیں ہے، یعنی یہ ایک دنیاوی آزمائش ہے اور یہ روحانی نہیں ہے، تمہاری روح کسی تکلیف میں نہیں گرفتار، اور جو دنیا کے وسائل ہیں اور اسباب ہیں وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور کبھی بھی وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول سکتا ہے۔ اور تیسرا شکر تم اس بات کا ادا کرو کہ یہ آزمائش تمہیں اس عارضی دنیا میں پیش آئی ہے، یہ ابدی زندگی میں نہیں پیش آئی، جہاں پر ہر ایک چیز مستقل ہے، اور اگر کسی کو وہاں ایک آزمائش اور ایک مصیبت میں وہ مبتلا ہو جائے اپنے عمل کی وجہ سے، تو پھر وہ اس سے کبھی بھی نہیں نکل سکتا۔ تو دیکھیں، دنیا میں جو ہمیں مختلف چیزیں درپیش آتی ہیں، مختلف امور ہمارے سامنے آتے ہیں، کبھی ہم پر نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، کبھی جو ہے ہم آزمائشوں میں گرفتار ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے، یہ اس کا قدر ہے، یہ اس کی قضا ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ ایک دارالامتحان ہے۔ اچھا ہو، برا ہو، نرم ہو، گرم ہو، سرد ہو، حرارت والی چیز ہو، خوشی ہو، غم ہو، ہر ایک چیز ایک آزمائش ہے۔ اور دیکھیں، سب سے بڑھ کر دنیا میں سب سے بڑی آزمائش جو لوگ سوچ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں اور تمام مومن مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو اولاد کے دکھ سے بچا لے۔ اولاد کا دکھ ایک ایسا دکھ ہے، ایک ایسا درد ہے جس کا کوئی مداوا نہیں ہے۔ اولاد انسان کے اپنے جسم کا ایک حصہ ہوتی ہے، اور اس کا درد اور اس کی تکلیف انسان نہیں برداشت کر سکتا۔ اپنا دکھ درد برداشت کر سکتا ہے، اولاد کا درد اور اولاد کی تکلیف نہیں برداشت کی جاتی۔ تو آپ غور کریں کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 میں سے، اپنے 6 اولادوں میں سے 5 بچوں کو خود دفنایا ہے۔ اپنے 2 پیارے بیٹے قاسم اور ابراہیم، ان کو انہوں نے خود دفنایا ہے، اور انہوں نے اپنے رشتہ داروں کی ہنسی مذاق اور ان کی جو تمسخر تھا وہ برداشت کیا ہے کہ محمد تو بے جڑ کا ہو گیا ہے، اس کی تو اولاد بھی صحیح نہیں ہوتی۔ جوان بیٹی، ان کی شادی شدہ بیٹی فوت ہوئی ہے ان کے سامنے، سوائے بی بی فاطمہ کے باقی سب بچوں بچیوں کو انہوں نے خود دفنایا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ جو آئیڈیل انسان ہے ہمارے لیے اور جس کی مثال پہ ہمیں اس دنیا میں چلنا ہے، اور جس کا دل وہ تھا جس پر قرآن نازل ہوتا تھا، تو کون یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا دل اتنا خالص اور اتنا صاف ستھرا اور اتنا پاک ہو جائے کہ اس میں اللہ اور رسول کی محبت کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔ ایسا دل کون نہیں چاہتا، اور ایسا ہی دل قلب سلیم ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ہم جس کے امتی ہیں، اس پیغمبر نے سب سے بڑا دکھ جو دنیا کا ہے وہ 5 دفعہ سہا ہے خود، اور اس نے مستقل صبر کیا ہے۔ اس نے اپنی گود میں مردہ بچے کو لے کر اللہ کے سامنے یہ مناجات کی ہے کہ یا اللہ، یہ دل بھی تیرا بنایا ہوا ہے اور یہ آنکھ بھی تیری بنائی ہوئی ہے، یہ اگر آج روتی ہے لیکن دل کو پتا ہے کہ یہ سب تیری رضا ہے اور ہم تیری رضا میں راضی ہیں۔ تو سوچیں، آزمائشوں کے کو ہمارے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے کیسے ہینڈل کیا ہے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، اور ہماری آزمائشوں کے درجے آپ سوچیں کہ اس آزمائش کے سامنے وہ کیا آزمائشیں ہوتی ہیں جس میں ہم چیخنا چلانا اور رونا پیٹنا اور لوگوں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے رویے خراب کر لیتے ہیں۔ دیکھیں جی، آخری مثال میں آپ کو دوں گی، قرآن میں 2 جگہ پر ہے، والفتنت اشد من القتل، اور ایک اور جگہ ہے، والفتنت اکبر من القتل، یعنی فتنہ اور شرارت اور فساد جو ہے وہ قتل سے زیادہ سخت چیز ہے، اور وہ قتل سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، یعنی فتنے کو ختم کرنا ہے۔ تو ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ جب کسی کے ہاتھ یا پیر میں، ٹانگ میں کینسر ہو جاتا ہے، یا ایکسیڈنٹ میں وہ عضو جو ہے اس کا بیکار ہو جاتا ہے، تو ہم ڈاکٹر وہ چیز کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ چیز مریض کے ساتھ جڑی رہے تو وہ پورے جسم کو خراب کر سکتی ہے، اور پورے جسم کو فاسد کر کے، تباہ کر کے، ہلاک کر سکتی ہے۔ اس آیت کا ڈاکٹروں کے لیے یہی مطلب ہے کہ فتنے میں اور فساد میں پورے مریض کو، پورے جسم کو ڈالنے سے اچھا یہ ہے کہ جہاں پر وہ گندا پھوڑا ہے، جہاں پر وہ سرطان ہے، جہاں پر وہ کینسر ہے، جہاں پہ وہ زخم ہے جس کا کوئی مداوا نہیں، اسے کاٹ کے الگ کر دیا جائے۔ تو اس مثال کی روشنی میں آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائشیں ہمیں دی ہیں اور اسے جو ہینڈل کرنے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے، وہ کس قدر ضروری ہے۔ کیونکہ قدر پہ راضی رہنا جو ہے، قدر پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو کر، ایک، اپنے دل کی صفائی کریں، اپنے دل کو ادب سے بھریں، تقوی سے بھریں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے اس بات کا آدھا کریں کہ یا اللہ، تیری طرف سے اچھا ہے یا برا ہے، نرم ہے یا گرم ہے، وہ ہمیں قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اطاعت گزار انسانوں میں شامل کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قدر پہ راضی رہنے والے لوگوں میں شامل کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے پاس نفس مطمئنہ ہے، اور جن کے نفس کے لیے یہ کہا گیا ہے سورہ قیامہ میں، یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹ جا تیرے رب کی طرف، راضیہ مرضیہ، اس صورت میں کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی فی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے قلب سلیم کے ساتھ اپنے خالق سے ملاقات کا شرف عطا فرمائے اور اس کی جنتوں میں داخل ہونے کا موقع عطا فرمائے. آمین ثم آمین.